بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوية كي شرح بدرس جاريها ورعاد كي نشست مي شيخ صاحب فرماته: ولا شيء مثله، كوي شيء اس کی مثل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز ہی نہیں. اور اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے گہرا ہے. پچھلے جملہ کیا تھا؟ ان اللہ واحد لا شریک له، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب شریک کی نفی کر دی گئی ہے کہ کوئی شریک بھی نہیں ہے، پھر اس کی مزید تاکید کے لیے کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ لفظ جو ہے یا یہ جملہ جو ہے ولا شیء مثلہ، یہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لیس کمثلہ شیء. سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ولم یکن له کفوا احد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4، وقوله تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22، اندادا کا معنی شبہ و نظراء. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، جیسا کہ یہ جملہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے اپنے عقیدے میں. یہ قرآن مجید کی اس آیت کی واضح کوٹنگ ہے، اس آیت کو بیان کیا ہے، اس آیت کے اس حصے کو، ولا شیء مثلہ. اور اسی طریقے سے ولم یکن له کفوا احد، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے. کف اللہ تعالیٰ کی مثل، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. برابر، مثلیت، ہر چیز کی نفی ہو رہی ہے. فلا تجعل اللہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ند یا کوئی نظیر، کوئی مثیل ہے ہی نہیں، نہ بناؤ، یعنی کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، یعنی کوئی مماثل جو اللہ تعالیٰ جیسا ہو. جیسا فرماتے، تمثیل اور تشبیہ دونوں منفی ہیں اللہ تعالیٰ سے. خلق میں سے، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، اور یہی واجب ہے ہر مسلمان پر، یہ فرض ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور تشبیہ نہیں دیتے مخلوق کی طرف. یعنی خالق کی، خالق سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو جس کو اپنے ثابت کیا ہے، وہ چیزیں ہم مخلوق کے تعلق سے، مخلوق کے اعتبار سے ہم ثابت نہیں کرتے، اور تشبیہ کی نفی کرتے ہیں، اور نہیں اسی طریقے سے مثلیت کی بھی نفی کرتے ہیں. اور اس میں رد ہے مشبہہ کا، جو تشبیہ کے قائل ہیں، جو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق جیسا ہے اور خالق و مخلوق میں فرق نہیں جانتے، اور یہ مذہب باطل مذہب ہے. اور اس کے مقابلے میں معطلہ، یعنی انکار کرنے کا مذہب ہے، جن لوگوں نے تنزیہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے میں غلو کی حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نفات، اللہ تعالیٰ کی نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا اس ہر چیز کی نفی کر لی ہے اسماء و صفات سے. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تشبیہ سے بھاگ جائیں اور بڑھ سکیں. یہ دونوں جو طائفہ ہیں، طائفتیں دونوں غالی ہاتھ سے گزر گئے ہیں. معطلہ نے غلو کے تنزیہ میں اور مثلیت کی نفی میں، اور مشبہ جنہوں نے تشبیہ سے کام لیا ہے انہوں نے غلو کیا حد سے گزر گئے اس بات میں. اور اس جماعت نے میں نے روی اختیار کی ہے، اور انہوں نے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی ہے جو کچھ اللہ نے اپنے ثابت کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل و انکار کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، نفی للتشبیہ، یہاں پہ تشبیہ کی نفی کی جا، مماثلہ کی نفی کی جا رہی ہے. وہو السمیع البصیر، نفی للتعطیل، یہاں پہ نفی تعطیل کی جا رہی ہے کہ انکار نہ کریں. اور یہی مذہب رسول جماعت کا ہے جس پر وہ قائم ہے، وہ دائم ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ معطل جو ہے جو انکار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، یعبد عدم، وہ عبادت تو کرتے لیکن عدم کی، جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ذات بغیر صفات کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور والمشبہ یعبد صنم، اور جو تشبیہ کا قائل ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے. والموحد، اور جو موحد ہے یعنی جو توحید کو سمجھنے والا ہے اس پہ عمل کرنے والا ہے، یعبد الہا واحدا فردا صمدا، وہ جو موحد ہے وہ ایک معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو فرد و صمد ہے. شیخ محمد حسن البانی رحمۃ اللہ علیہ جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ اصل ہے توحید کے اصول میں سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال جیسے بھی کسی کے افعال اور کسی شے کے افعال ایسے نہیں ہے. ولیکن المبتدع، لیکن جو مبتدع ہیں بدعت والے، والمتأولہ جو تأویل کے قائل ہیں، قد اتخذوه اصلا، ان لوگوں نے اس چیز کو اصل بنا لیا ہے، لانکار کثیر من صفات اللہ تبارک و تعالی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کر سکے. لے سکنے کے لیے شے، وہ لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت بھی نہیں ہے. یہ اہل بدعت اور اہل التأویل والتحریف ہیں. یہ سب فرماتے ہیں ان کے دل جب تنگ ہوتے ہیں ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی صفت جب وہ سنتے ہیں یا ان کو خبر ملتی ہے، تو وہ اپنے اس کو ہضم کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان لے کے آتا ہے تأویل کے نام سے، اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں نہیں سکن فی الحی شیء. اور مکمل طور پہ اس آیت کو تمام کرنے سے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ سمیع البصیر، کیونکہ اس آیت کو جب ہم مکمل طریقے سے پڑھتے ہیں تو پھر اس آیت میں تنزیہ اور اثبات دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، کس چیز سے اللہ کو پاک کیا جا رہا ہے؟ مثلیہ سے پاک کیا جا رہا ہے. اور اثبات کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اسماء اور صفات کا اثبات اور اقرار کیا جا رہا ہے. جیسا فرماتے ہیں، جو سلامتی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اپنے عقیدے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرے مخلوق کی مشابہت سے، بغیر تأویل اور تعطیل کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز ثابت کرے صفات میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں، یا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، حدیث میں، صحیح حدیث میں، بغیر تمثیل کے، یعنی بغیر مثلیت بیان کرنے کے. یہی مذہب ہے سلف صالحین کا، اور مصنف بھی یعنی ابن عبد الحنفی جو ہے اسی پر ہے، امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہوئے اور دیگر ائمہ کی اتباع کرتے ہوئے، جیسا کہ انہوں نے خود اس شرح کے بیان فرمایا تفصیل سے، فبہداہم اقتدہ، کہ ان کے راستے کو اختیار، یعنی سلف صالحین کے راستے. اگرچہ یہ حکم جو ہے، یہ آیا سورۃ انعام کی آیت نمبر 90 جو ہے 90، فبہداہم اقتدہ، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو انبیاء گزرے ہیں آپ ان کے راستے کو اختیار کرو، ان کی اقتداء کرو. سبحان اللہ. اور شیخ الباز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی اقتداء کی جاتی ہے جیسے کہ انبیاء کی اقتداء کی جاتی ہے، کیونکہ جو سلف صالحین ہیں وہی حقیقی وارث ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس جملے پر بات کی تو بڑی تفصیل سے بات کی، اس لیے میں ساتھیوں سے گزارش کروں تھوڑا غور سے سنیں. چند نئی باتیں آج ہم سنیں گے، اور یہ تفصیل اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مثلیت اور تشبیہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور غلط فہمیاں ہوئی ہیں، کیونکہ اس تفصیل کو جاننے سے وہ قاصر تھے، وہ جان نہیں سکے. حقیقتاً تو یہ جب آیت واضح ہے، لیس کمثلہ شیء، اس میں تنزیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہو. وہ السمیع البصیر، یہاں پہ اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. السمع البصر، نام سمیع ہے اور بصیر ہے، اور صفت السمع البصر اللہ تعالیٰ خود ثابت فرمائی ہے. بات تو واضح تھی، لیکن بعض لوگ ہیں جنہوں نے نفی کی ہے. اب اس نفی کے رد میں جو شیخ صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ جو یہاں پہ کچھ علمی باتیں چھیڑی ہیں، بیان کی ہیں، جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے شرعاً و عقلاً شریعت کی نصوص کی بنیاد پر اور عقلی دلائل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں. یعنی جب آپ نفی کرتے ہیں مثلیت کی تو اس کا مطلب یہ کہ صفات کی اور اسماء کی نفی کر دیں. یہ مذہب باطل ہے، اس کو باطل کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو یہاں پہ راستہ اختیار کیا ہے شریعت کے نصوص اور عقلی دلائل سے اس کو ثابت کیا. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب نے کیسے بیان کیا. شیخ امام ابن عبدالعزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، شرح عقیدہ طحاویہ، میرے پاس جو نسخہ ہے جس کی تصویر آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، امیج جو ہے سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 98 میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں لے سکتی لیجیے، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ. اللہ البانی کا قول یہی ہے کہ نہیں؟ یہ قول ہے، وہ یہ قول اہل سنت والجماعت کا قول ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی چیز بھی نہیں، مماثلت نہیں نہ تو ذات میں نہ صفات میں اور نہ ہی افعال میں. اور لفظ تشبیہ جو ہے شیخ صاحب فرماتی ہے عام ہے لوگوں کے لفظوں میں اجمالی طور پر، جس سے صحیح معنی مراد ہوتا ہے. اور صحیح معنی مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے جس چیز کی نفی کی ہے قرآن مجید میں اور عقل نے اس کی طرف دلالت کی ہے کہ اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں جو خاص اللہ تعالی کے لیے ہیں کوئی چیز بھی ان سے متصف نہیں ہو سکتی مخلوق میں سے، اور کوئی شے مخلوق میں سے اس کی مثلیت نہیں ہو سکتی. اچھا یہاں پہ ایک دو لفظ آ رہے ہیں، تشبیہ اور تمثیل، وضاحت کر دوں میں. تمثیل ہر اعتبار سے، مثل مثل ہر اعتبار سے، تشبیہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں مماثلت کو تشبیہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مثلیت کی بات کرتے ہیں تو ہر اعتبار سے مثل، اور تشبیہ کی جب بات کرتے ہیں تو بعض چیزوں مثلیت ہر چیز میں نہیں. ٹھیک، تو یہاں پہ جیسا فرماتے ہیں پھر دلیل پیش کرتے ہیں لیس کی مثل ہی شے، فرماتے رد علی المثل المشبہ. یہاں پہ رد ہے مشبہ، کیونکہ مشبہ ایک جماعت آئی، ایک گروہ آیا جو کہتے ہیں خالق کی صفات مخلوق جیسی ہیں، اس کی تفصیل آگے خود بیان فرماتے ہیں. تو ایسے لوگ ان کا رد آیت کے اس حصے میں لیس کی مثل ہی شے، وہ السمیع البصیر، رد علی النفات المعطلہ، جو معطلہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اسماء صفات کی ان کے لیے یہ آیت کے یہ حصہ رد ہے، وہ السمیع البصیر. فرماتے ہیں جس نے خالق کی صفات مخلوق کی صفات جیسی کی ہے تو اس نے تشبیہ کی ہے، اور یہ تشبیہ باطل مذموم ہے. اور جس نے مخلوق کی صفات خالق جیسے کی ہے تو اس نے نصارہ جیسا کام کیا ہے کہ مخلوق کو خالق جیسا بنا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. تو چاہے جو تشبیہ ہے تمثیل ہے وہ خالق مخلوق سے ہو یا مخلوق کی خالق سے ہو، دونوں جو ہے باطل ہیں، تو کسی صورت میں مثلیت ہے ہی نہیں. دونوں فرق جانتے ہیں، خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا یعنی جو خالق کی صفات ہیں وہ مخلوق جیسی ہیں، اور مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا یعنی جو خالق کی صفات ہیں ویسے مخلوق کی صفات ہیں. ربوبیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب کوئی شخص کہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے، اس نے مخلوق کو خالق سے تشبیہ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے، تو اس نے خالق مخلوق سے تشبیہ دی ہے، اور دونوں جو ہے باطل ہیں. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے، یعنی اس کے شیخ صاحب سے نفی کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ ایسا شخص جو ہے کوئی چیز ثابت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے. تو یعنی اللہ کی قدرت نہیں، نہ اللہ کا علم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو مخلوق جو ہے وہ ان صفات سے متصف ہے، اور اس قول کا لازم یہ ہے کہ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، کیونکہ بندہ بھی ان ناموں سے پہچانا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کا سننا اور دیکھنا بھی، اور اس کا ارادہ بھی، وغیرہ ذالک. اور وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ذرا غور کریں، اختلاف ان معطلہ کا یہ ہے کہ وہ نفی کرتے اسماء صفات کی، ان کے درجات ہیں مختلف. کسی نے سارے کسی نے سات صفات کو اقرار کے، باقی کا انکار کیا، جیسے اشاعرہ ہیں، ماتریدی نے کہا نہیں آٹھ صفات ہے باقی کا انکار ہے اور اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا ہے. معتزلہ انہوں نے کہا کوئی نام نہیں ہے لیکن کوئی صفتیں نہیں ہیں, سب کا صفات کا انکار کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا. جہمیہ انہوں نے کہا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. اور پھر ان کے دیکھا دیکھی جو ملاحدہ ہیں اور جو زندیق ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے, جب کوئی ذات کو بغیر صفات کہتے پھر ذات ہے ہی نہیں. تو جب اہل باطل نے باطل کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ان سے یہ اختلاف ضرور ہوا ہے. اہل حق صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, ان میں اختلاف نہیں نظر آیا. وہ صدیں گزر گئے اس عقیدے پہ, اس نے جماعت کے کسی عالم نے اس پہ اختلاف نہیں کیا. لیکن اہل باطل کتنے فرقے نکلے ہیں, ایک سے ایک فرقہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر یہ سارے فرقے نکلے ہیں. آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ کفر واضح ہوا کہ جب کوئی ذات بغیر صفات کے بغیر نام کے تو پھر اس کو وجود ہی نہیں, ہم نہیں مانتے. تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول جماعت کا اتفاق, وہ لوگ اتفاق کرتے وجود کے اعتبار سے, ہم کہتے اللہ موجود ہیں وہ بھی کہتے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس پہ اختلاف نہیں ہے. موجود ہے لیکن علیم ہے قدیر ہے حی ہے. اور مخلوق کو ہم کہتے ہیں موجود ہے حی ہے علیم ہے قدیر ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تشبیہ اس کی نفی کرنی چاہیے؟ جی نہیں, کیونکہ جیسا فرماتے ہیں اس پر دلالت ہے کتاب اور سنت کی اور صریح عقل کی, دونوں موجود ہیں. خالق المخلوق ذرا غور کریں, موجود ہیں علیم ہیں قدیر ہیں زندہ ہیں خالق, اور مخلوق کی یہ صفات قرآن مجید میں موجود ہیں, نہیں موجود ہیں نا, دونوں موجود ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پر دلالت ہے کتاب اور سنت کی اور صریح عقل کی. صریح عقل وہ عقل ہے جو سمجھنے والی عقل ہے. ایک ساتھ شاید آج نہیں ہے, وہ پوچھ رہے تھے عقل کے تعلق سے. دیکھیں شریعت نے عقل کی نفی نہیں کی, یہ دین بے عقلوں کا نہیں ہے, جو عاقل ہو تو مکلف ہی نہیں ہے. یہ دین عقل والوں کے لیے, مکلف اسے کہتے ہیں جو عاقل اور بالغ ہو. لیکن کو کس عقل کی نفی کی گئی شریعت میں؟ لا یعقلون, جو لوگ اپنے عقل کو شریعت کے نصوص سے آگے کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ان گروہوں سے غلطی ہوئی جو مشبیہ ہیں, انہوں نے عقل کو آگے کیا, تشبیہ میں دلدل میں گر گئے. اور جو معطل ہیں تحریف کرنے والے انکار کرنے والے, ان لوگوں نے بھی عقل کو شریعت کے نصوص سے آگے کیا اور ان کے پاؤں بھی پھسلے ہیں اور راہ راست سے ہٹ گئے. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان فرمائے ہیں اور اپنی مخلوق کے نام بھی بیان فرمائے ہیں, اپنے صفات بیان فرمائی ہیں اور مخلوق کے صفات بھی بیان فرمائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے نام جو بیان کیے ہیں, حی علیم قدیر رؤوف رحیم عزیز, مثال کے طور پہ حکیم سمیع بصیر ملک مؤمن جبار متکبر, اور اپنے بعض بندوں کے تعلق سے پھر چند آیات بیان فرماتے ہیں. یخرج الحی من المیت, حی بھی ہے میت بھی ہے. تو حی مخلوق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت یہ نام بیان فرمایا ہے. وبشرہ بغلام علیم, اب غلام علیم مخلوق میں سے علیم بھی ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام علیم بھی بیان فرمایا ہے اور مخلوق میں بھی علیم اس نام کا اور صفت کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے فبشرہ بغلام حلیم, یہاں پہ حلیم آ گیا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فجعلناه سمیعا بصیرا, انسان کے تعلق سے. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا, مؤمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور مخلوق بھی مؤمن ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مؤمن ہے. اسی طریقے سے قالت امرأة العزیز, العزیز اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. اب امرأة العزیز, عزیز کی یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ عذر اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. عزیز عزیز مصر. اسی طریقے سے وکان وراءہ ملک, ملک اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے, دنیا کے بادشاہ دنیا کے ملک بھی ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ زندہ زندہ جیسے نہیں, زندہ زندہ کے مثل نہیں ہوتا, اور علیم علیم کے مثل نہیں ہوتا, نہ عزیز عزیز کی مثل ہے. اور اس لیے سارے کے سارے نام جو ہیں دو ایک جیسے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یحیطون بشیء من علمہ, اللہ تعالیٰ فرماتے انزلہ بعلمہ, اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ, پھر اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اب یہ آگے تک جیسا فرماتے ہیں, یہ جو اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود بیان فرمائے ہیں. آگے فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی نفی کی ہے یعنی انکار کیا ہے, جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہے, مثال کے طور پہ الرضا راضی ہونا، الغضب غصہ کرنا، الحب محبت کرنا، بغض نفرت کرنا، بغض کرنا، وہ نحو ذلك اس جیسے صفات. کیونکہ وہ کہتا ہے اس سے لازم آتے تشبیہ اور تجسیم، ان صفات سے لازم آتا ہے تشبیہ مخلوق کے ساتھ اور تجسیم. تجسیم کیسے؟ یعنی جو مجسم موجود ہے مخلوق جسم کے صورت میں، وہی ان چیزوں متصف ہیں. غصہ بھی مخلوق کو آتا ہے جو جسم ہے، خوش بھی وہی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے راضی اور محبت اور بغض بھی یہی مخلوق کرتے ہیں جو جسم کی صورت میں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ خالق بھی نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی جسم میں نعوذ باللہ. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں یہ جواب میں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ جو تدرر سے کام لیا ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کہاں سے شروع کیا بات؟ صفت الرضا والغضب والحب والبغض. ٹھیک. یہ کون سی صفات ہے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے؟ الصفات الفعلیہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ جس ہمیشہ سے متصف ہے اللہ تعالیٰ، حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے ہمیشہ سے، اور صفات فعلیہ اس کے تعلق مشیئت سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. اب محبت، جب اللہ تعالیٰ چاہتا محبت کرتا ہے، نہیں چاہتا نہیں کرتا. راضی ہونا، غصہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن اس کا تعلق مشیئت سے. اب صفات فعلیہ کے انکار کرنے والے اشاعرہ ماتریدی ہیں، ان کے جواب ایک اب عقلی دلائل دیکھو وہ پیش کر رہے ہیں. اب شرعی دلائل ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے نام بیان فرمائے ہیں اور مخلوق کے نام بھی، اپنے صفات مخلوق کے صفات بھی، قرآن کی آیات ہم بیان کر چکے ہیں. اب عقلی دلیل دیکھیں، اب شروع کیا ہے اس گروہ سے جو بعض صفات کا اقرار کرتے بعض کا انکار کرتا ہے. ٹھیک. اب کہتے ہیں یہ جو صفات ہیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں لازم آتا ہے تجسیم اور تشبیہ، قیل لہ، ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا گیا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ، کلام، سمع اور بصر اور دیگر جو سات صفات ہیں، یعنی کیا اس کو ثابت کرتے ہو کہ نہیں؟ اور جب ثابت کرتے تو میں یہ یقین ہے کہ یہ جو صفات ہیں جو میں ثابت کروں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ مخلوق کی صفات سے بالکل الگ ہے، ہٹ کے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں، جن چیزوں، جن صفات کی نفی کر چکے ہیں، کر چکے ہو، ان صفات کو بھی ویسے مانو، اقرار کرو، ثابت کرو جس طریقے سے ان سات صفات کا اقرار کیا ہے بغیر تشبیہ اور تجسیم کے. یہ پہلا جواب ہے. فَإِن قَالَ، اگر وہ کہتا ہے میں تو سارے صفات کا انکار کرتا ہوں، دیکھیں عقلت یہی لازم آتا ہے نا. اب بعض صفات سات کو تو اقرار کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، سات کا کیوں اقرار کیا؟ کہتے ہیں عقل مانتی ہے، باقی کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ شیخ صاحب یہاں پہ دلیل بیان کرے کہ عقل کیسے مان سکتی ہے کہ سات کے جس طریقے سے اقرار کر چکے ہو ویسے باقی صفات کا بھی اقرار کرو، یا تو سب کی نفی کرو یا سب کا اقرار کرو، بیچ کا راستہ کہاں سے آ گیا؟ جس عقل کی بنیاد پر سات کا اقرار کیا ہے، اس عقل کی بنیاد پر اب دیگر صفات کا بھی اقرار کر سکتے ہو، ثابت کر سکتے ہو. وہ کیسے؟ جیسے کہ سات صفات جس میں ارادہ ہے، اب مخلوق کا ارادہ بھی ہے نہیں، کس ترازو سے تول کے بتا رہے ہو کہ یہ جو ارادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ارادے سے ہٹ کر ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ارادہ ہے؟ کوئی ترازو تو ہونا چاہیے نا. کس ترازو پر تول کے کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور مخلوق کے علم سے ہٹ کر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کلام کرتے اللہ تعالیٰ، قادر ہے اور زندہ، یہ سات صفات ہے. اللہ تعالیٰ زندہ تو مخلوق بھی تو زندہ ہے نا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. ہم بھی تو ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، غصہ کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، تو فرق کیا دونوں میں؟ اگلا جواب آیا ہے، ترتیب دیکھیں، کہتے ہیں ہم تو کسی صفت کو مانتے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ معتزلہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے سارے صفات کا انکار کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار تو کرتے ہو نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حی ہے، قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نام تو مخلوق کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ مخلوق بھی علیم ہے، حی ہے اور قادر ہے. اور جس طریقے سے تم نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اقرار کیا اور ثابت کیا ہے بغیر تشبیہ اور تجسیم کے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کو بھی تسلیم کرو. اور یہ لازم ہے، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بغیر تشبیہ اور تمثیل کے ثابت کیا ہے، ویسے اللہ صفات کو بغیر تشبیہ اور تمثیل کے ثابت کرو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہ تو ناموں کا اقرار کرتا ہوں ثابت اور نہ صفات کا میں اقرار کرتا ہوں، میں سب کی نفی کرتا ہوں، نام کا بھی میں منکر ہوں، جتنے بھی نام اسماء حسنہ ہیں سب کا انکار کرتا ہوں اور سارے صفات کا بھی انکار کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ جہمی. جو جہمیہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. انہوں تو شروع سے کہے تاکہ اس گڑبڑ میں اور اس مسئلے میں داخل نہ ہو، تاکہ یہ سمجھ ہم خارج نہیں ہو سکیں گے. پھر اچھا جیسا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں کسی نام کو ثابت نہیں کرتا کسی صفت، کیونکہ یہ سارے مجاز ہیں، میں نہیں مانتا. اچھا اس کو کہا جاتا ہے آپ یہ تو مان دو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اس میں تمہیں اقرار ہے. جو ناموں کو نہیں مانتے ہو اور صفات کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہو نا، کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، اور حق ہے کہتے ہیں جی وجود حق ہے، قائم بنفسی ہے. لیکن یہ بتائیں جسم موجود ہے کہ نہیں، جسم کا وجود مخلوق کا وجود ہے کہ نہیں، وہ بھی موجود ہے. اب خالق موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے. جب خالق کے وجود کو مان لیا، مخلوق کے وجود کو بھی مان لیا بغیر تشبیہ کے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بھی مانو بغیر تشبیہ اور تجسیم کی. اگلا سٹیپ دیکھیں، کہتے ہیں میں تو وجود کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ. راستہ کوئی بچتا ہے؟ جب عقل کی بات کو تو عقل سے ٹھوکر لگتی ہے نا. دیکھا ترازو تو ایک ہونا چاہیے نا، اس لیے شیخ صاحب کا عقل صریح بھی اس کی گواہی دیتا ہے. اب جب کوئی وجود، دو چیزیں موجود ہیں، ایک آپ اقرار کرتے ہو ایک نفی کرو، تو کیسے ممکن ہے یہ؟ اور دونوں کو مانتے تو دونوں موجود ہیں. جب آپ کے تو موجود بھی ہے لیکن نہ کوئی نام نہ کوئی صفت ہے، تو کیسا موجود ہے وہ؟ کوئی ذات جو ہے ذہن میں تو ممکن ہے، حقیقتاً کوئی وجود ایسی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا اب اس کا جواب دیکھیں، اس نے کہا کہ میں تو کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ الملاحدہ الزنادقہ، جو زندیق ہیں، جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے دہری ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ بس نیچر ہی کر رہی ہے، کوئی خالق نہیں ہے دنیا میں. اچھا جیسا فرماتے ہیں، صحیح العقل سے یہ بات معلوم ہے کہ موجود دو قسم کے ہیں. اب اس کے جواب دیکھیں آپ، ایک تو واجب الوجود ہے جو خود اپنی ذات سے موجود ہے، اور دوسرا ممکن الوجود ہے جو موجود نہ تھا، جس کے وجود کا امکان ہے، ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا. ایک واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے، ایک ممکن الوجود ہے جو کسی اور کے وجود کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. اور ایک ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اور دوسرا حادث بعد میں آنے والا ہے. موجودات جب ہم دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، یہ دو بڑے قسم تقسیم موجودات کی بڑی دو تقسیمیں کیا ہیں؟ موجودات جو ہیں یہی ہیں. نمبر ایک واجب الوجود ہے، یعنی اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے، یوں سمجھ لیں آپ، وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، وہ اس اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر اس کو کوئی پیدا نہ کرتا تو کبھی آتا ہی نہیں ہو، تو یہ ممکن الوجود ہے. اچھا ایک ہمیشہ سے ہے، ایک ہمیشہ سے نہیں ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں، یا مخلوق ہے، مفتقر ہے، محتاج ہے اپنے خالق کا، یا غیر مخلوق ہے جو کسی کا محتاج نہیں، یا فقیر ہے دوسروں کا محتاج ہے، یا بے پرواہ غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں. موجودات جو ہم دیکھتے ہیں، وہ جو ممکن الوجود ہے وجود کے اعتبار سے، وہ محتاج ہے اس کا جو ہمیشہ سے موجود ہے، اور جو فقیر ہے محتاج ہے غنی کا، جو ہمیشہ سے ہیں جو بعد میں وہ ہمیں محتاج ہے جو ہمیشہ سے ہے. تو یہ جو دونوں موجودات ہیں جب آمنے سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور علم، اور یہ معلوم ہوا حس اور ضرورت سے، غور و فکر کرنے سے اور دیکھنے سے. کہ جو موجود ہوا ہے، جو بعد میں آیا ہے، وہ محتاج ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو حادث ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہمیشہ سے ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور کا خالق ہے، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے سے بے پرواہ ہے کیونکہ محتاج ہے. تو پھر اس سے ہمیں یہ واضح عقلاً معلوم ہوا کہ وجود دو قسم کے ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود وجود ہے، ایک ہمیشہ سے ہے اور دوسرا نیا ہے، ایک غنی ہے اور ایک فقیر ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، اور ان سب کا اتفاق ایک چیز میں ہے کہ دونوں موجود ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے سے مماثلت نہیں کرتا حقیقت میں. وجود میں مماثلت ہے وجود کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اگر دونوں متماثل ہوتے حقیقت میں تو پھر ایک واجب اور ایک ممکن، اور ایک ہمیشہ سے اور ایک بعد میں آنے والا، ایک خالق ایک مخلوق، ایک مفتقر ایک غنی، یہ دونوں متضاد ہیں، کیسے ممکن ایک میں ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک ذا خالق مخلوق کیسے ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ ممکنات میں سے عقل بھی اس کو نہیں مانتی. اور اگر یہ سوچ لیا جائے کہ دونوں متماثل ہیں تو پھر اس میں لازم آتا ہے اجتماع الضدین، کہ دو ضد کو جوڑا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا صریح العقل سے کہ اور شریعت کے نصوص سے بھی کہ دونوں وجود جو ایک جیسے نہیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں اس دلائل سے پتہ چلا ہے کہ بعض وجوہات سے اتفاق ہے وجود کے اعتبار سے، اور اختلاف کسی اور وجہ سے، جس نے اس چیز کی نفی کی جس پہ اتفاق ہوا وہ معطل ہے، باطل کا قائل ہے. اتفاق وجود میں ہے، جب وجود کی نفی کرتے ہو تو اس نے باطل عقیدہ ہے اس کا، اور جس نے دونوں کو متماثل کیا جس چیز میں ان کا اختلاف ہے دونوں وجود کا، تو وہ مشبہ ہے، یہ بھی باطل کا قائل ہے، اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. آگے فرماتے ہیں نام کے اعتبار سے جو اتفاق ہے. السلام ورحمۃ اللہ. اس کو ذرا دیکھیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود سے، وجود کے اعتبار سے خاص وجود ہے اللہ تعالیٰ کا، علم اور قدرت اور سائر صفات سے، اور جو مخلوق ہے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے کبھی بھی اشتراک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی خصوصیت ہے وجود کے اعتبار سے اور علم اور قدرت اور دیگر صفات کے اعتبار سے. اور اگر مسمی الوجود کے اعتبار سے اور علم و قدرت کے اعتبار سے اتفاق ہے، یہ جو اتفاق ہے اشتراک کے معنی میں، یہ معنی مطلق کلی میں اشتراک ہے. ذرا سے یہ بات ذرا غور سے سمجھیں. ذرا اللہ تعالیٰ موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، مخلوق بھی علیم ہے، اللہ تعالیٰ قادر مخلوق بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندہ مخلوق بھی زندہ ہے. قدر مشترک ہے کہ نہیں؟ یہ قدر مشترک جو ہے یہ اجمالی طور کلی طور پہ ہے ذہن میں صرف. اور اعیان میں یعنی ذات کے اعتبار سے مختص لا اشتراک فیہ، وہ خاص ہے ہر ذات کا، اس میں کوئی اشتراک بھی نہیں ہے. علم ایک صفت ہے، ہم سب جانتے ہیں علم کا معنی کیا ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ علیم ہے، مخلوق بھی علیم ہے. قدر مشترک کیا ہے علم کے معنی میں، معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، حقیقت کے اعتبار سے، علم کے وجود کے اعتبار سے تو یہ قدر مشترک ہے. علم موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن اور یہ ذہن میں ہمارے، جب ہم کہتے ہیں فلان شخص، زید نامی شخص عالم ہے، کہ اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو زید کا علم ہوئی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیونکہ دونوں علیم ہیں. یہاں پہ ہم نے ذات کے اعتبار سے بات کی ہے، تو فوراً ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو زید تھا یہ علم سے پہلے جاہل تھا، اور اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھا، تو اس کا علم جو ہے حقیقتاً ہمیشہ سے نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. تو پھر یہ بھول بھی جاتا ہے اور پھر مر بھی جاتا ہے. تو علم آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. تو پھر جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو پھر حقیقت الگ ہو جاتی ہے, جب ہم عام بات کرتے ہیں تو قدر مشترک باقی رہتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اچھا, جیسا فرماتے ہیں یہیں سے بعض جو نظر کی بات کرتے ہیں وجود کے اعتبار سے ان کو غلطی لگی ہے, اور وہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے کہ ان چیزوں کے مسمی کے اشتراک کی وجہ سے خالق مخلوق میں کوئی فرق نہ رہا, وحدت الوجود آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, مخلوق بھی موجود ہے, یہ بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے, یہ بھی زندہ, یہ بھی زندہ, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہیں سے ان کو غلطی لگی ہے. آگے فرماتے ہیں, اور ایک گروہ نے یہ سمجھا ہے کہ جو لفظ موجود ہے مشترک وہ لفظ کے اعتبار سے ہے, بس لفظ کے اعتبار سے, اور وہ بھی یعنی اپنے عقل کو مقابلہ کرتے ہوئے اپنے عقل سے وہ بھی رہرا سے ہٹ گئے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ المشتری, مشتری عربی زبان میں ایک لفظ ہے, اور اس ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ مشتری خریدنے والا, اور مشتری ایک سیارے کا نام بھی ہے, غالباً جوپیٹر کو کہتے ہیں نا مشتری. اچھا, اب کوئی مشتری کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں حقیقتاً جو ہے یہ دونوں ذاتیں ہی الگ ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, مخلوق بھی علیم ہے, اب یہ جو قدر مشترک ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہے, حقیقت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, لیکن یہ نہیں سمجھا کہ کیسا علیم ہے. یہاں پر مشترک ہم جانتے ہیں کہ خریدنے والا بھی مشتری ہے اور سیارہ بھی مشتری ہے, لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ جب نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی علیم ہے, اس لیے ہم صفت نفی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ علیم تو لیکن بغیر علم کے. آگے تفصیل آئے گی اس کی آسانی سے. آگے فرماتے ہیں اصل خطا جو ہوئی, اصل خطا جو غلطی ہوئی ہے وہ ان لوگوں نے جو ایک عام معنی کلی جو ہے وہ اس کو انہوں نے ثابت کر دیا ہر معین کے لیے, جو عام معنی ہے, اگرچہ عام معنی سب میں قدر مشترک ہے, خاص معنی میں فرق ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں بالکل غلط ہے, کیونکہ جو خارج میں موجود ہے, عقل میں تو ایک قدر مشترک کلی موجود ہے, جو خارج میں یعنی جو مخلوقات موجود ہیں الگ الگ, اس میں یہ لفظ مشترک باقی نہیں رہتا. جب کہتے ہیں آپ زید عالم ہے, یا محمد عالم ہے, یا فلان عالم ہے, قادر ہے, زندہ ہے, اب دیکھیں چوٹی بھی زندہ ہے اور وہ بھی قادر ہے, ہاتھی بھی زندہ ہے اور قادر ہے, کیا دونوں کی زندگی اور قدرت برابر ہے؟ نہیں. تو اس میں جب آپ صرف قدرت کی بات کرتے ہیں تو قدر مشترک اس کے معنی میں ہے, اور جب آپ ذات کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو قدر مشترک ختم ہو جاتا ہے, پھر تعین ہو جاتی ہے ہر صفت کی اپنی اپنی, ہر مخلوق کے اعتبار سے. تو جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کوئی بھی مشارکت نہیں ہے, قدر مشترک جو ہے یہ بالکل باقی رہتا نہیں ہے, اور یہ جو وجود ہے معین کا اس کے اعتبار سے ہر وجود الگ الگ ہے. آگے فرماتے ہیں کوئی شخص مخاطب جسے بات کر رہے ہیں, آپ کی بات سمجھتا کیسے ہے؟ وہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ لمبی بات کی ہے, میں مختصر بات کرتا ہوں کہ مخاطب جو ہے جسے آپ بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, وہ ان چار یا پانچ سٹیپ سے چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر ایک, الاشارہ, جیسے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اشارہ سے, دیکھنے سے, آنکھ سے. بچوں کو جب ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بچے کے جو قاعدے ہوتے ہیں اس میں تصویر کیوں ہوتی ہے؟ آج سے پڑھا دے اے فور ایپل, بس تصویر نہ دکھائیں, بچوں کو بھی پتہ چلے گا ایپل کیا ہوتا ہے, ایئرپلین کیا ہوتی ہے, بال کیا ہوتی ہے, نہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. سو رٹا تو لگا لے گا وہ, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوا کیا ہے. آپ پینسل دکھا کے کہیں یہ ایپل ہے, وہ زندگی ساری اس کو کیا کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس کو بتا رہے ہیں تو اشارہ سے پتہ چلتا ہے. جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بچے کو سکھاتا ہے بچپن میں ہر چیز کو دکھا دکھا کے, بچہ خود پوچھتا ہے اچھا یہ کیا ہے, دماغ خراب کر دیتے ہیں نا بچے بازوں کا, اچھا یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس وقت بچہ پیاسا ہے, اس کا دماغ خالی, اس کو بھرنا ہے. آپ اگر نہیں بھریں گے تو پھر کوئی اور بھرے گا, غلط بھرے گا. اس لیے آپ تنگ نہ ہو, پریشان نہ ہو. میکینکس ہے سبحان اللہ, گاڑی کے پیٹرول ختم ہے اس میں کیا پانی ڈالو گے, پیٹرول ہی بھرنا پڑے گا گاڑی چلانی ہے. تو بچے کے ذہن میں آپ کو انفارمیشن اور صحیح معلومات ڈالنے پڑیں گے, تب وہ صحیح راستے پہ چل سکے گا. دوسرا طریقہ ہے احساس کا. بعض چیزیں آپ محسوس کرتے دیکھتے نہیں ہیں. اب بھوک, بھوک کیا ہوتی ہے ہمیں کیا پتا. اگر آپ کو بھوک محسوس نہ ہو تو آپ کہیں میں بھوکا ہوں, کہہ سکتے ہیں. کبھی پیاس محسوس نہ ہو, کبھی درد محسوس نہ ہو, کبھی خوشی غمی محسوس نہ ہو, تو یہ کیا پتا کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اسے خوشی کہتے ہیں. ہم نے کب سیکھا جانتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ کب یہ لفظ سیکھا ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت سے انفارمیشن میں یہ بھی سیکھ لیا ہے. فلو انفارمیشن, سیلاب تھا, یہ بھی بیچ میں آیا, اس کو بھی سیکھ لیا ہم نے. خوشی ہوئی, پتہ چلا کہ اس کو خوش کہتے ہیں. آج میرا بچہ خوش ہے, کہتے کہ نہیں آج میرا بچہ ناراض ہے, تو بچے کو بغیر سوال کے پتہ چل گیا اچھے اس کو ناراضگی کہتے ہیں, اس کو خوشی کہتے ہیں, اور فوراً اس نے جان لیا ہے. تو جو چیز مشاہدہ نہیں کر سکتے, محسوسات نہیں ہیں, وہ ہم اپنے احساس سے سیکھ لیتے ہیں. تیسرا ہے معقول, اپنے ذہن میں آپ جانتے ہیں. بس ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایفل ٹاور جو ہے نہیں دیکھا, لیکن ٹاور نام ہے, لمبا بھی ہے, لوہے کا بنا ہوا ہے. وہ آپ ذہن میں ایک نقشہ بنا لیتے ہیں. کچھ ایسا آپ کو سمجھاتا ہے, ایک ٹیچر ہے آپ کو, آج کل تو نیٹ ہے, تصویریں ہیں, بہت کچھ آ گیا ہے, اب تو یوں بٹن کلک کرے سب کچھ آ جاتا ہے. آپ امیجن کریں یہ چیزیں نہیں ہیں, اور آپ کو کوئی یہ بتانا چاہتا ہے یار میں فرانس گیا تھا اور وہ کیا دیکھ کے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں میں نے ایفل ٹاور دیکھا ہے. اب آپ کو ایکسپلین کر رہے کہ وہ ہے کیسا, اب کیسے ایکسپلین کرے گا, آپ نے دیکھا نہیں ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں اس معنی کو قریب کر دیتی ہے آپ کو اس طریقے سے بتا دیتا ہے, تو آپ کے معقول میں بات آ جاتی ہے. اچھا ٹاور یہاں لمبا ہوگا, پھر لوہے سے بنا ہوا ہے, لوہے سے ہوگا. آپ کو تفصیلی جانتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے لوہے آپس میں جا رہے ہیں, کیسے لمبا ہے, کیسے چوڑا ہے, وہ نہیں آپ جانتے, لیکن چند چیزیں جان لیتے ہیں آپ اس کے بارے میں, ایک خاکہ بنا لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں معلوم فی المعقول, آپ کے معقول میں. چوتھا طریقہ ہے کہ آپ نہ کوئی چیز دیکھی ہے اور نہ کوئی جانتے لوہا کیا ہے, یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹاور کیا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, بتانا چاہتے ہو کیا پتہ ٹاور کیا ہے, پتہ اسے. آپ کیا کرتے ہیں, مثال بیان کر کے یا ڈرائنگ بنا کے اس کو دکھا دیتے ہیں بالتمثیل. فقہ کے درس میں کیا کہتے ہیں, تعریف بیان کرتے ہیں سب ساتھیوں بیٹھے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, جب مثال بیان کرتے ہیں سب مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. جو مثال بیان کرنے سے بات آسان ہو جاتی ہے, تو آپ انفارمیشن پہنچاتے ہیں مثال بیان کر کے. بعض اوقات یہ لمبی بات کیوں کی ہے شیخ صاحب نے یہاں پہ, فرماتے ہیں کہ جو مخاطب ہے جب آپ اسے کچھ چیز بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ان تین, یہ اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جو سن رہا ہے آپ کی بات وہ اپنے احساس سے یا مشاہدے سے یا معقول سے جانتا ہے. احساس اشارہ, اپنا شہود یعنی اشارہ آنکھوں سے, احساس آپ کے اندر سے جو باطن چیز ہے, شہود ظاہر چیز کو ہوتا ہے اور احساس باطن چیز کا ہوتا ہے, یا معقول صرف ذہن میں جس کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہ ہو, یا ایسا نہیں, یعنی یاد یہ تین چیزوں سے گئے گزرا ہے. کوئی شخص یہ تین چیزیں نہیں جانتا, نہ مشاہدہ اس کو پتہ ہے, نہ وہ اس کبھی محسوس اس نے کچھ کیا ہے, اور نہ ہی وہ عقل کے اندر اس کے کچھ اندر کوئی چیز ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر پہلے قسم میں لوگ ہیں یعنی یہ تین چیزیں جان چکے ہیں, تو اس کو صرف آپ نے ترجمہ بتانا ہے, معنی لغت کا معنی آپ نے بیان کرنا ہے, بس اس کو سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں ناک, ناک ناک ہے نا, اب آپ کہتے ہیں نوز. اب ایک شخص ہے اس کو پتہ نوز ہوتا کیا ہے, ناک جانتا ہے کیا ہے, وہ نوز تو جانتے نہیں ہے کیا ہوتا ہے. اب یہ شخص جو ہے اپنے مشاہدے سے ایک معنی کو جان چکا ہے لیکن آپ کی بات سمجھ نہیں رہا وہ، تو آپ جب اشارہ کرتے ہیں نوز تو جان لیتا ہے ناک، فوراً جان لیتا ہے. آپ کو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جس میں کس حصے میں ہوتا ہے، چہرے میں ہوتا ہے، آنکھوں کے بیچ میں ہوتا ہے، منہ کے اوپر ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ. لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں جانتا پھر آپ اس کو جو دوسری قسم سے ایسا بیان کرتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا، نہ محسوس، نہ مشاہدہ اور نہ ہی معقول، نہ اس کے ذہن میں ہے، تو پھر آپ شخص بیان فرماتے کہ اس کو آپ سمجھانے کے لیے مثال دے کے، اور یہ قوی طریقہ ہوتا ہے وہ بیان کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے تاکہ جو فہم اور سمجھ ہے وہ کامل ہو جائے، تو یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. اب بات ہے اپنی بات کرنے پہ، لے سکے مثلی شریف، اب یہ صرف ایک مقدمہ سمجھانے کے لیے. فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہیں ان امور کی جو نہیں جانتے تھے پہلے لوگ، ان کی لغت میں ویائی نہیں، وہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لفظ لے کے آئے جو لفظ وہ جانتے تھے تاکہ معنی ان کے قریب ہو جائے، تاکہ وہ سمجھ لیں، اور ان کے نام رکھ دیے. مثال کے طور پہ الصلاح، نماز. اب جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلات کے لفظ لیتے تو صلات کے ساتھ یہ بتاتے کہ صلات ہوتی کیا ہے، یہ خاص طریقے کی عبادت جو تکبیر تحریم شروع ہوتی ہے اور سلام سے ختم ہوتی ہے، جس میں خاص اقوال اور افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقرب اور عبادت کی نیت سے کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صلاح، جو پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اب صلاح کا لفظ پہلے بھی موجود تھا عربی میں، صلاح، زکاة، توحید، ایمان، کفری، الفاظ موجود تھے، عرب گونگے تو نہیں تھے نا، بات تو وہ بھی کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو سمجھانا چاہے شریعت ہے کیا، تو پھر کوئی اور الفاظ تو نہیں لے کے آتے نا، عربی میں سمجھانا تھا، یعنی کوئی فرینچ میں یا چائنیز کسی اور زبان میں سمجھاتے، ظاہر عربی میں سمجھانا تھا، تو جو الفاظ پہلے موجود تھے ان الفاظ کی بنیاد پر سمجھایا. اب الصلاح عربی دعا کو صلاح کہتے ہیں، الدعاء، کوئی بھی دعا اس کو صلاح کہتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صلاح کا معنی بیان فرمایا تو اس کے میں قدر مشترک کیا رہ گیا، اصل معنی جو ہے، کیونکہ نماز میں بھی دعا ہے لیکن اس کی تفصیل میں فرق آ گیا. زکاۃ، تزکیہ کرنا، پاکیزہ کرنا، اور زکاۃ جو شرعی مفہوم لے کے خاص پیسے لینا، خاص لوگوں کو خاص وقت میں خاص مقدار میں دینا، تو اس کا خاص معنی ہو گیا ہے. اس طریقے سے قدر مشترک باقی رہا ہے، جو اصل معنی تھا وہ ذہن میں باقی رہا ہے. یہ آپ اصل ایسے الفاظ نہیں لے کے جو پہلے معنی کی نفی کرتے ہو، یاد رکھیں، غور کریں ذرا. عمرہ زیارت کو کہتے ہیں لفظی طور پہ، اور جب ہم مکہ جاتے ہیں عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کے زیارت کرتے کہ نہیں کرتے، تو اصل معنی جو قدر مشترک ہے وہ باقی رہا ہے، اس کی تفصیل میں فرق آیا ہے، یاد رکھیں، حقیقت میں اس میں فرق آیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیز کو ہمیں خبر دی جس کا تعلق ایمان سے اور آخرت سے، اور جو ہمیں آخرت سے ہے، اور اسے پہلے کبھی جانتے نہیں تھے وہ، تاکہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کو جان لیں. تو لغت میں سے ایسے الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو قدر مشترک موجود تھا، تاکہ وہ سمجھ لیں ان معنی کو جو صرف تعلق غیب سے ہے، جو وہ جانتے نہیں تھے، جو معنی مشہود ہے، جو معنی غیب ہے، ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں جو کلی معنی قدر مشترک ہے وہ باقی رہے. اور پھر جس چیز کو جانتے تھے سمجھا دے، جس کو نہیں جانتے اشارہ کے بنیاد پر بھی ان کو سمجھایا ہے. آگے فرماتے ہیں تو مثال بیان کرتے ہیں، جیسے ریح کا لفظ ہے، آندھی، ہوا، تیز ہوا، اب وہ تو جانتے تھے. لیکن جب قرآن میں ذکر آیا ہے کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، ان کو ہلاک کر دیا، تو پھر جب انہیں ریح کا لفظ سنا تو سمجھ آئی کہ ریح کا معنی کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہی تو ہم تو جانتے نہیں کہ یہ ریح ہوتی کیا ہے، یہ آندھی ہوتی کیا ہے. کسی عربی نے کہا، بجہل نے کہا، نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے ریح کا معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زبان پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس جو معنی وہ جانتے تھے. تو معنی کی نفی نہیں ہوئی کبھی بھی، یاد رکھیں. ہاں ہوا میں اس کی تیزی میں فرق ہے، اس کی رفتار میں فرق ہے، اس کی طاقت اور قوت میں فرق ہے، یہ تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن معنی ہی نہیں جانتے ہم، یہ ہو سکتے کبھی؟ یہ ناممکن ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تین درجات ہیں جن کو جانا بہت ضروری ہے. ہر خطاب میں یہ تین درجات ہیں. نمبر ایک، یہ حسی اور مشاہد معنی جو ہے اس کو جاننا. نمبر دو، اس معنی کو عقل میں کلی طور پہ جاننا. نمبر تین، ان الفاظ کے معنی کو تفصیل سے جاننا. یہ تین مرتبے ہیں خطاب کو جاننے کے لیے. یہ سب فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے ہمیں غیب کے تعلق سے کوئی خبر دی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو قدر مشترک ہے ان کو ہم جان لیں, جو حقائق مشہودہ ہیں وہ جان لیں جو قدر مشترک ہے, اور جو چیزیں اگر ایک جیسی ہے تو پھر فرق بیان کی ضرورت نہیں تھی. جیسا کہ پچھلی امت کے قصوں میں بیان کیے, جب آندھی کی بات آئی, فرعون کی ان کو غرق کرنے کی بات آئی تو غرق وہ بھی جانتے ہیں, پانی سے غرق ہوئے ہیں, آندھی کے بارے میں بھی جانتے ہیں, تو یہاں پر فرق بیان کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ آندھی آندھی ہوتی ہے اور طوفان طوفان ہی ہوتا ہے اور غرق غرق ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کی مثل بیان کرنا لازم ہوتی کہ اس میں یعنی قدر مشترک سے زیادہ کوئی معنی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرماتے ہیں اس میں فرق ہے, اس کو جان لو. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہاں پہ تقرر ہو جاتا ہے کہ مماثلت کی نفی ہو رہی ہے تو یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مثلیت کی نفی کر دی کہ میرے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معنی بیان فرمایا ہے, جو کلی معنی وہ باقی رہے گا, اور جو حقیقت ہے وہ منتفی ہو جائے گی, اور ہر ذات کے اپنے اپنے صفات کے اعتبار سے وہ جو خصائص ہے وہ باقی رہیں گے. آخر میں فرماتے ہیں اگر یہ معنی جو بیان کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے اگر یہ نہ ہوتا تو کسی بھی غائب چیز کو ہم جان نہ سکتے. اب اگر علم اللہ تعالی علیم ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی اور لفظ ہوتا علم کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا کہ یہ جو علم مخلوق کا ہے اس کا معنی اور ہے, خالق کا معنی اور ہے, تو پھر لفظ بھی اور ہوتا, علم کا لفظ نہ ہوتا. لیکن جب علم کا معنی ہی ایک ہے, وہ جو جہالت کی ضد ہے, زندگی موت کی ضد ہے, تو زندگی کی معنی بھی جانتے ہیں, علم کا معنی بھی جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں زندہ بھی ہوں علیم بھی ہوں, مخلوق زندہ بھی علیم بھی ہے, لیکن پھر اپنی مثلیت کا انکار کر دیا, کوئی میرے نفی کر دی مکمل طور پہ, تو پھر باقی جو معنی کیا رہتا ہے, عقیدہ کیا رہتا ہے باقی, کہ اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہے علیم بھی ہے لیکن مخلوق جیسا نہیں ہے, لے سکے مثلی چیز. تو یہ ساری تفصیل شیخ صاحب مثل بیان کی ہے کہ شرعاً و عقلاً جو عقل صریح ہے وہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. واللہ اعلم. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 53 منٹ. بات سمجھ آئیے, یہ قاعدے سے بات کو مزید سمجھاؤں. لفظ اور معنی کے اعتبار سے آج کے درس ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, یہ جو لمبی بحث ہم نے سنی ہے, کوئی چیز مشکل ہے؟ یہ سب واضح ہو گیا. وہ ساری آ رہی ہے, اس کے لیے اگر نہیں سمجھ آیا تو میں یہ سمجھا دیتا ہوں. قواعد سے چند قاعدے شرعیہ ہیں اسماء صفات کے باب میں جو علماء نے بیان کیے تاکہ معاملے آسان ہو جائے. ایک قاعدہ ہے القول فی الصفات کالقول فی الذات. جب آپ صفات کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ذات کے بارے میں وہی بات ہوتی ہے, اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ترازو ایک ہونا چاہیے. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتے ثابت کرتے ہیں, جس ترازو پر جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کیا ہے اسی ترازو اور بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار کرو. آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ذات ہے, مانتے ہیں, کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اسی صفات کو مان لو کہ اللہ تعالیٰ صفات بھی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مانتے ہیں, مانتے ہیں, تو مخلوق بھی تو موجود ہے نا, یہاں پہ مشابہت کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں یہ واجب الوجوب ہے, یہ ممکن الوجوب ہے. یہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو واجب الوجوب ہے اس کی اپنی خاصیت ہے وجود کے اعتبار سے, مخلوق کی اپنی خاصیت وجود کے اعتبار سے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے بھی اپنی خاصیت ہے, ورنہ پھر آپ کا ترازو ٹوٹ جاتا ہے نا. اچھا, پھر دوسرا قاعدہ ہے القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. بعض صفات میں جو قول ہے وہ ویسے جیسے کہ دوسری بعض صفات میں ہے. اگر آپ 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں تو باقی کے کیوں نہیں کرتے؟ اگر عقل میں خلل تو ہے نا کہیں, جس بنیاد پر 7 صفات کا اقرار کیا اسی بنیاد پر باقی صفات کا بھی اقرار کرو. ایک اور قاعدہ ہے جو لفظ کے اعتبار سے کہتے ہیں عربی زبان میں جو کلمہ ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے, یا تو انفرادی کلمہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ایک معنی جان لیتے ہیں بغیر سیاق اور سباق کے دیکھے ہوئے، علم ہے، عمل ہے، قول ہے، خالد ہے، محمد ہے، یہ کیا ہے، سب اسماء ہیں، ہم الفاظ کے معنی کو جانتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تفصیل کے نہیں جانتے ہم. زندہ ہے، اب زندہ کیا کہ زندہ ہے، زندہ کے معنی کو تو جانتے ہیں ہم لیکن کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہم یہ نہیں جانتے کیونکہ یہ لفظ منفرد ہے. دوسرا طریقہ جو ہے الدلالۃ الترکیبیہ، کہ جملے کے اعتبار سے سیاق اور سباق کو دیکھ اس معنی کا، اس لفظ کے معنی کو جان لینا. تو اس معنی کا جو لفظ ہے پھر اس کے معنی انفرادی جو تھا اس میں سے مختلف معنی ہمیں واضح ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وجہ کسے کہتے ہیں، چہرے کو، عین آنکھ کو. اب بعض سلف نے کہا اینما تولوا فثم وجه الله، جس طرح اپنا چہرہ کرتے ہو وہیں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. بعض سلف نے کہا ہے کہ اس آیت میں وجہ کا معنی ہے القبلہ، قبلہ. اور بعض سلف نے بلکہ سلف کا اتفاق ہے کہ وجہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب وجہ کے یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، تو اصل معنی وجہ کا کیا ہے، چہرہ ہی ہے. اب یہاں پہ قبلہ کیوں کہا ہم نے، کیونکہ سیاق اور سباق سے پتہ چلا کہ اس کلمہ جو وجہ اس کا معنی اس سیاق اور سباق کے اعتبار سے قبلہ بھی بنتا ہے، ورنہ حقیقت تو چہرے کو کہتے وجہ عربی زبان میں، ٹھیک ہے. اور دونوں معنی صحیح ہیں، ایک نے دیکھا انفرادی معنی، دوسرے نے دیکھا ہے ترکیبی جو معنی ہے. جس نے کہا کہ چہرہ ہے، سلف نے کہا چہرہ اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی ٹھیک ہے. جس نے کہا قبلہ وہ بھی ٹھیک ہے. کیوں، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ کیونکہ عربی زبان میں لفظ دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، یا تو اس کا جو انفرادی معنی چہرہ وجہ چہرہ ہے، یا اس کا جملے کے اندر سیاق و سباق میں معنی وہ تبدیل ہو جاتے سیاق اور سباق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اب عین دیکھیں مثال. اچھا پہلے اس کو میں بیان کر دوں، سلف صالحین نے جس نے بھی یہ کہا ہے کہ وجہ معنی قبلہ ہے اس نے اللہ کے چہرے کا انکار نہیں کیا، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. کیونکہ بعض معطل آ کے کہتے ہیں، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ سلف کہتے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یہ تو سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وجہ کا معنی قبلہ ہے، تو اللہ کے چہرے کی تو نفی کی ہے. سید عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ اور سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کا چہرے کا اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے، اس کے باوجود پھر اس معنی کو بھی بیان کیا ہے کیونکہ لفظ کے اندر یہ معنی موجود ہے، اس لیے انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے اور مکمل طور پہ بات کی وضاحت کی ہے. آج جو نفی کرتے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی، ان میں اور سلف میں کیا فرق ہے؟ جو کہتے ہیں وجہ کا معنی قبلہ ہے، آج بعض مسلم بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ کا معنی وجہ کا معنی جو ہے قبلہ ہے، اور بعض سلف سے بھی ثابت ہے کہ وجہ کا معنی قبلہ ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں، کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. سلف نے پہلے چہرے کو ثابت کیا ہے، اقرار کیا ہے، بعد میں یہ کہا ہے کہ یہ قبلہ بھی معنی بنتا ہے. لیکن معطلہ نے کیا کیا ہے، جو انکار کرتے ہیں انہوں نے سرے سے چہرے کا انکار کیا، پھر کہا کہ اس چہرے کا معنی جو ہے یہاں پہ الوجہ جو ہے وہ چہرہ نہیں ہے بلکہ قبلہ ہے. دونوں فرق سمجھ لیے کہ نہیں، تاکہ کوئی بھی معطلہ آ کے معتزلہ یا کوئی اشعریہ کہنا کہیں دیکھو تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ صحابی کا فرمان ہے، یہ جی ہاں صحابی کا فرمان ہے، لیکن یہ صحابی کے صحابی نے چہرے کی جو ہے نا انکار کیا ہے. بارک اللہ فیک. دوسری مثال دیکھیں، عین کسے کہتے ہیں، آنکھ کو. فیہا عین جاریہ، یہ کون سی عین ہے؟ چشمہ. اب عین آنکھ بھی کہتے ہیں، چشمہ کو بھی کہتے ہیں. اب جب کوئی شخص کہتا ہے کہ عین اور خاموش ہو جاتا ہے، اب عین حقیقتاً ہمیں نہیں پتہ چشمہ مراد ہے یا آنکھ مراد ہے، کہتے میری آنکھ میں درد ہے. اب چشمے میں درد ہوتا ہے کبھی؟ یہ اس کا اپنا کوئی چشمہ ہے جو چلتا ہے بہتا ہوا پانی ہو؟ نہیں. تو یہاں پر معنی متعین ہو جاتا ہے. اچھا یہ قاعدہ سمجھ آ گیا کہ عربی زبان میں جو کلمہ جو لفظ ہے کلمہ جو ہے ذو معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے عربی میں. دو طریقے سے اس کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں، ایک انفرادی بغیر سیاق اور سبب بغیر جملے کے ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک جملے کے اندر اس کے معنی تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اگلا جو قاعدہ ہے تھوڑا سا لمبا ہے، تھوڑا سا یعنی میں جانتا وقت کافی ہو گیا ہے لیکن ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے. نسبت الالفاظ الى المعانی عربی زبان میں پانچ قسم کا ہے, چھٹا نہیں ہے. لفظ اور معنی کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, وہ پانچ قسم کا ہے. نمبر ایک التواطؤ, یعنی لفظ اور معنی ایک ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, تواطؤ کلی ہے اور تواطؤ مشکک ہے. مشکک یعنی واضح نہیں ہے, واضح نہیں ہے, فرق تھوڑا سا اس میں ہے. کلی یعنی کلی طور پر ایک جیسا ہے. اب جو تواطؤ کلی ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں ذکر انثی, مرد اور عورت, مثال مرد کتنی مرد ہوتے ہیں, بہت سارے مرد ہیں. اب یہاں بھی جتنی میرے سارے مرد ہیں, لفظ اور معنی ایک ہی ہے کہ نہیں؟ اب مرد, آپ بھی مرد, یہ بھی مرد, وہ بھی مرد, وہ بھی مرد, لفظ بھی ایک ہے مرد, معنی بھی ایک ہے, کلی طور پہ ہے کہ نہیں؟ کلی طور پہ. اب تو مشکک کیا ہے کہ لفظ اور معنی ایک ہی ہے لیکن اس کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہے. اب مثال کے طور پہ روشنی, روشنی کا معنی لفظ جانتے ہیں ہم کہ ہر روشنی برابر ہوتی, سورج کی روشنی اور ایک ٹیوب لائٹ روٹی برابر, روشنی برابر ہے. اچھا سفید کپڑا, یہ کاغذ بھی سفید ہے, یہ توپ بھی سفید ہے, یہ پیپر بھی سفید ہے, یہ ٹیبل بھی سفید ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ سفیدی جو ہے سب برابر ہے؟ یہ اس میں فرق ہے. اسے کہتے تواطؤ مشکک کہ نام کے لفظ اور معنی ایک ہے لیکن اس کی تفصیل میں, اس کی کنسنٹریشن میں, یا اس کی وجود کے اعتبار سے کوئی فرق موجود ہوتا ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں یہ روشنی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, اور باہر نکلتے ہیں اندھیرے میں روشنی بھی ہوتی ہے ٹیوب لائٹ کی دور سے, وہ بھی روشنی ہوتی ہے. میں روشنی میں کھڑا ہوا تھا, جو باہر روشنی میں کھڑا, جیسے ہم بیٹھے دونوں برابر روشنی میں کھڑے نہیں, تو روشنی وہ بھی, روشنی یہ بھی ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے معنی بھی ایک, روشنی تو روشنی ہوتی ہے لیکن اس میں فرق پایا جاتا ہے اس کی حقیقت کے وجود میں. یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا تیسرے نمبر پہ التخالف, یہ سب سے آسان ہے کہ لفظ اور معنی دونوں مختلف ہیں. جیسا کہ دن اور رات, دن کا لفظ مختلف ہے اور رات کا لفظ مختلف ہے, معنی بھی دونوں کا مختلف ہے. مرد اور عورت, لفظ دوسرا ہے معنی بھی دوسرا ہے. الشمس, القمر, اللیل, النہار, یہ سارے کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں الفاظ مختلفہ, یعنی مختلفہ اللفظ والمعنی دونوں میں. تیسرا ہے الاشتراک, کہ لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے, ایک لفظ ہے لیکن معنی ایک سے زیادہ ہے. جیسا کہ آنکھ, العین, عین جارحہ آنکھ, عین جاریہ بہتا ہوا چشمہ, اسے کیا کہتے ہیں؟ الاشتراک, لفظ ایک ہے معنی ایک سے زیادہ ہے. پانچویں نمبر پہ ہے کیوں بھائی؟ تواطؤ کلی, تواطؤ مشکک, تخالف, اشتراک, چار ہو گئے نا. پانچویں ترادف, ترادف معنی ہے کہ الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہے, الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہے. کوئی مثال جانتا ہے ایک معنی کے مختلف لفظ؟ جی نہیں, لفظ اس میں جو ترادف ہے لفظ مختلف ہیں معنی ایک ہے. مسکین, نہیں نہیں یعنی فقیر اور مسکین اگر ایک ساتھ بیان کی پھر تو معنی مختلف ہو جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں, ایسے الفاظ ہیں کہ الفاظ دوسرے ہیں, معنی ایک ہے, ایک ہی چیز ہے. آدمی اور مرد, ٹھیک ہے, صحیح. اور بارک اللہ, تلوار, سیف اور مہند, یہ سارے جو ہیں تلوار کے مختلف نام ہیں, ٹھیک. اور اللیث, الاسد, شیر کے نام ہیں. لیث بھی شیر کو کہتے ہیں, اصل بھی شرک ہو. دیکھیں لفظ دو مختلف لفظ ہیں بالکل, معنی ایک ہے. اسے کہتے ہیں الترادف. اسماء و صفات کے تعلق سے اب ذرا پیاری بات سنیے آپ, ان الفاظوں کے تعلق سے. اسماء و صفات کے باب میں کون سی قسم ہے ان میں؟ اللہ تعالی کی ذات صفات کے تعلق سے ترادف ہے. اللہ وہ ہے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, وہ ترادف ہے سارے. فرق ہے کوئی؟ ایک ہی ہے نا, ایک ہی ذات کے نام ہے کہ نہیں؟ ترادف کیا ہے؟ الفاظ مختلف, معنی ایک ہے. جیسے اللیف اور الاسد یہ سارے جو ہیں, حیدرہ وغیرہ, یہ سارے کیا ہیں؟ شیر کے مختلف نام ہیں. اسی طریقے سے اب اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس یہ مترادف ہیں سارے, کیونکہ ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں. الفاظ دوسرے, ذات تو ایک ہی ہے. اچھا, نسبت اللہ تعالیٰ کا صفات ایک صفت کو دوسرے صفت کے تعلق سے کون سا ہوگا ان قسموں میں سے؟ التخالف التباین. لفظ دوسرا, معنی بھی دوسرا ہے. اب العلیم اور الکریم ایک معنی ہے, لفظ بھی دوسرا ہے, معنی بھی دوسرا ہے. الرحمن اور العزیز لفظ دوسرا, معنی بھی دوسرا ہے. تو یہاں پر تباین اور تخالف ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی صفات مخلوق کی صفات کی نسبت سے, اس میں کیا تناسب ہے لفظ کے اعتبار سے؟ کوئی جانتا ہے؟ مخلوق علیم ہے, خالق بھی علیم ہے, یہ بھی لفظ کیا ہے؟ ایک ہے. معنی کیا ہے؟ ایک ہے. علم کا معنی دوسرا ہے, لفظ ایک ہے, معنی بھی ایک ہے. تو ان پانچوں میں سے کون سا ہے؟ بارک اللہ تواطؤ المشکك بارک اللہ فیک. جیسے دو روشنیاں ایک جیسے نہیں ہو سکتی, بارک اللہ فیک, دو روشنیاں ایک جیسے نہیں ہو سکتی, دو سفیدیں ایک جیسے نہیں ہو سکتی, ویسے دو علم ایک جیسے نہیں ہو سکتے سبحان اللہ. تو علیم جو ہے خالق و مخلوق کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, تو لفظ کے اعتبار سے تواطؤ مشکک ہے بارک اللہ فیک. اور اسی قاعدے سے جتنی بھی گروہ مشبہہ یا معطلہ سب کو رد ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کو رد ہوا. اور یہ لغت کے اعتبار سے رد ہے. آج الحمدللہ ہم نے آج کے درس میں نصوص کے اعتبار سے, عقل صریح کے اعتبار سے, اور لغت کے اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالی جیسے کوئی چیز نہیں, کوئی شے نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا, ایک سوال تھا اس درس میں, کسی بھائی نے جب توحید کی تقسیم کی تھی کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, اور یہ بیان کیا تھا کہ چوتھی قسم نہیں ہے, تو ایک بھائی کہہ رہے تھے نہیں چوتھی قسم بھی ہے توحید کی, وہ بعض علماء نے کہا ہے, اور مجھے یہ سوال بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں کہ توحید کی تقسیم میں بعض بھائیوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے توحید کی دو قسم بیان کی ہیں, تو یہ کیا یہ صحیح ہے؟ اور شیخ محمد ابراہیم نے چار قسمیں بیان کی ہیں, جو صاحب فوزان فض اللہ جو ہیں وہ بھی چار قسمیں بیان کرتے ہیں. اس کے جواب میرے خیال یہ کیوں اینڈ سے لیا گیا ہے نا, اسلام سوال و جواب, اسلام کیوں اینڈ سے لیا گیا ہے. مگر اس میں جو جواب دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے, تھوڑا سا یعنی سیدھے الفاظوں میں نہیں ہے. جواب پہلے سنیں پھر بتاتے اس میں غلطی کی ہے. جواب یہ ہے, یاد رکھیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سائل سوال کرتا ہے کہ دو تقسیم کیے توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات, یہ انہیں صحیح جواب دیا ہے. یہاں پر بھی اس ویب سائٹ پہ صحیح جواب دیا ہے کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. ابن تیمیہ کی تقسیم جو ہے وہ ہے جو یہاں پہ ابن البز الحنفی نے بیان کی ہے کہ دو قسمیں کسی اعتبار سے, التوحید العلمی والتوحید العملی. ایک علمی توحید ہے جس میں توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت ہے, اور دوسری توحید عمل جو توحید عبادت ہے. ٹھیک ہے, یہ تقسیم ہے, لیکن یہ تقسیم شاید سائل سے کوئی غلطی ہوئی واللہ اعلم. اب شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ چار قسمیں ہیں, جو چار قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اعتبار سے توحید, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. یہ چار قسم کی تقسیم ہے جو بیان ہوئی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں کیو اینڈ اے میں کہ یہ قاعدہ ہے لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی مشاہدہ نہیں ہوتی، اور یہ فقہاء اصولیوں کے قاعدہ ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خود مجار السالکین میں فرماتے ہیں کہ اصطلاحات میں اگر یعنی اصطلاحات کے جو فرق ہوتا ہے جب معنی ایک ہو، اس پہ اتفاق ہو، پھر تو اصطلاحات میں جو مختلف نام ہے اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا، لا مشاہدہ فی الاصطلاح. ابن القیم کا قول نوٹ کرے ذرا، فرماتے خود نوٹ کرتے ہیں، اصطلاحات لا مشاہدہ فی اذا لم تتضمن مفسدہ، اگر مفسدہ اس کے اندر شامل نہ ہو تو پھر لفظی جو فرق اس میں وہ غیر معتبر ہوتا ہے. اچھا، اس کو ذرا مد نظر، مفسدہ اگر نہ ہو کوئی بھی. پھر فرماتے ہیں قدیم الزمان سے تقسیمات شرعیہ علماء کی اس میں، اور تاکہ شرعی مسائل کو آسان کر دیں انہوں نے یہ تقسیم کیے کہ توحید کی تین قسمیں یا دو قسمیں ہیں یا اسے زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آسانی کے لیے کیا جاتا ہے. امام شافعی نے بھی اصول فقہ کو وضع کیے تھے تاکہ آسانی ہو، اسی طریقے سے اصول تجوید آئے، اس کی تقسیمات اور دوسرے اصول علم آئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بعد میں بعض لوگ انہوں نے چوتھی قسم بھی بیان کی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیو اینڈ اے میں جواب میں کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں، اس تقسیم میں جو چار کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک، ربوبیت دو، الوہیت تین، اسماء صفات چار، اس تقسیم کے بارے میں کہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی یعنی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی باطل چیز کی طرف اس میں یعنی اشارہ نہیں ہے، کوئی شامل کیا گیا ہے، اور لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اور یہ صرف فہم کو آسان کرنے کے لیے اور مسئلے کو آسان کرنے کے بیان کیا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہوں یا تین ہو یا چار ہوں، جس نے اجمال سے کام لیا دو بیان کی، جس نے تفصیل سے کام لیا تین یا چار بیان کیے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ توحید ان سب چیزوں کو شامل ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. اور یہ سارے کے تقسیمات جو اصطلاحیہ ہیں اس میں کوئی معنی نہیں ہے اور اس میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، اس لیے ساری ٹھیک ہیں. اور بعض اوقات اسے زمانے بھی آ سکتا ہے جس میں علماء اس سے زیادہ تقسیمات بیان کریں تاکہ لوگوں کے لیے فہم میں آسانی ہو. اور یہ مختصر بیان ہے توحید کی تین قسموں کا، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اور چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں تقسیم العلماء للتوحید علیہ تقسیم ليس محدثا، اور یہ تقسیم جو علماء نے بیان کی محدث نہیں ہے، اور یہ جیسے شیخ بکر ابو زید بیان کرتے ہیں رد المخالف میں کہ ابن جریر طبری نے سب سے پہلے یہ تقسیم بیان کی، یہ بات بھی درست ہے کہ ابن جریر طبری نے وفات سن 310 ہجری میں ہوئی، انہیں تقسیم ثلاثی تقسیم جو رباعی نے ثلاثی تقسیم توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات اس کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں تنبیہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ابن تیمیہ کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ دو قسمیں ہیں توحید ربوبیت اسماء و صفات بس، وہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. اصل وہ ہے کہ ابن تیمیہ سے جو ثابت ہے کہ توحید کی دو قسمیں، توحید المعرفہ اور الاثبات، اور توحید القصد والطلب یعنی علمی اور عملی توحید جو ہے. اور مجموع فتح کا حوالہ دیا اور اپنی بات ختم کر لی. اس جواب میں ایک چیز کو بیان کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، اور اصل سائل جس نے مجھ سے گفتگو کی تھی آج شاید موجود نہیں ہو، وہ آپ تھے، بارک اللہ فیکم. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رباعی جو تقسیم ہے اس کی دلیل موجود ہے یہاں پر، معنی مفسدہ کوئی مفسد معنی میں، جیسے کہ ابن قیم کا میں نے کہا، آپ غور سے سنے کہ اس میں بے شک کوئی مفسدہ نہ ہو، لیکن جو توحید حاکمیت کا نعرہ لگاتے ہیں مفسدہ ہے کہ نہیں؟ اس میں مفسدہ ہے. اس لیے شیخ صالح فوزان، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علامہ البانی نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ البدع کی تقسیم سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ خواری نے سب سے پہلے نالا کیا لگایا تھا، حکم الا للہ. اور یہیں سے انہوں کا توحید کی چوتھی قسم ہے حاکمیت کی توحید، اور اس پر انہوں نے صحابہ کرام پر بھی تلوار اٹھائی. دیکھیں وہ سید علی کیا فرمان جب یہ سنا، کلمۃ حق اريد بها باطل، کلمہ تو ٹھیک ہے یہ کہ فیصلہ حق میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی توحید کے اندر شامل ہے، لیکن کہ چوتھی قسم بیان کرنا اسی کے لیے ہی یعنی لڑنا اور جھگڑا کرنا، یہ بات درست نہیں ہے. اور علماء سلف نے اس کی ممانعت کی ہے. ہاں اگر مفسدہ نہیں ہے اور بدع بھی یعنی اس کو بیان نہیں کیا ہے، نہ وہ اس سے یعنی ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ معروف ہوتے ہیں اسے، تو لا مشاہدہ فی الاصطلاح. آپ کہیں اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے توحید اس طریقے سے اس کو شامل کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کا طریقہ ہے، یا ثنائی تقسیم ہے جیسے ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، یا ثلاثی تقسیم انہوں نے خود یہاں پہ اس کتاب میں بیان کیے شرح طحاویہ میں، اور دیگر علماء نے بھی آج کے دور میں ہم نے پڑھا ہے کہ تین قسم کی توحید ہے، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. یہ جو چوتھی قسم ہے اگر اس میں معنی میں مفسدہ ہے تو وہ شامل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی مفسدہ نہیں ہے تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ علماء کی پیروی کرتے ہوئے جو راستہ انہوں نے بیان کیا ہے اس راستے پہ ہم چلیں، تاکہ کوئی بھی شکوک اور شبہات کا دروازہ ہمارے نہ کھلے، اور یقین اور بصیرت پر ہم عقیدے کے مسائل کو سمجھیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.